نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد دنیا جو ہے یہ خیر اور شر دونوں کی جگہ ہے، جنت میں خیر ہی خیر ہے اور جہنم میں شر ہی شر ہے۔ دنیا میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، کبھی اچھی حالت ہے کبھی بری حالت، کبھی صحت ہے کبھی بیماری، کبھی مالداری ہے تو کبھی فقر، کبھی عزت ہے تو کبھی ذلت، کبھی فرحت و سرور ہے تو کبھی غم۔ تو دنیا میں دونوں چیزیں پیش آتی ہیں۔ اب یہ جو بری حالتیں ہیں، شر کی حالتیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، مصائب ہیں، حادثات ہیں، یہ دنیا کا ایک حصہ ہے، تو ان سے بچنے کی کوشش کی جائے گی۔ دنیا حادثات سے خالی نہیں ہے، مصائب سے خالی نہیں، پریشانیوں سے خالی نہیں، بری حالتوں سے خالی نہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی مصیبت ہم پر بھی آ جائے، کسی حادثے کی ہم بھی شکار ہو جائیں، کوئی تکلیف ہمیں بھی پہنچ جائے۔ تو پہلی کوشش تو ہماری یہ ہونی چاہیے کہ وہ ہم سے دور رہے، ہم کسی مصیبت میں پڑے ہی نہیں۔ اور اگر کسی مصیبت میں پڑ گئے تو اللہ تعالیٰ شانہ ہو اس مصیبت کو دور کر دے، دوسری کوشش یہ ہوگی۔ اور جب تک اس مصیبت میں ہم ہیں تو تیسری کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ اس کا ہمیں نقصان نہ ہو، نقصان ہو تو کم سے کم ہو۔ پہلی کوشش تو یہ کہ بیماری آئے ہی نہیں، بیماری اگر آ گئی تو دوسری ہماری کوشش یہ ہے کہ بیماری دور ہو جائے۔ اور دور ہونے میں اس بیماری کو ایک دن لگتا ہے، تین دن لگتے ہیں، تین مہینے لگتے ہیں، تین سال لگتے ہیں، تو اس مدت میں اس بیماری کا نقصان ہمیں کم سے کم ہو، یہ ہماری کوشش ہوتی ہے۔ پہلی کوشش تو یہ ہے کہ گھر میں چوری ہی نہ ہو، لیکن چوری ہو گئی، گھر خالی ہو گیا، تو اب ہماری کوشش یہ ہے کہ دوبارہ گھر کے سارے اسباب جلدی سے جلدی ہم مہیا کریں، کہیں سے پیسے لائیں، کہیں سے فرنیچر لائیں، کہیں سے سونے کے لیے سامان لائیں، پہننے کے لیے کپڑے لائیں، کھانے پینے کا اسباب جمع کریں۔ تو پہلی کوشش تو ہے کہ چوری ہی نہ ہو، چوری ہو گئی تو جو چیزیں چلی گئی ہیں ان کو دوبارہ جمع کریں، اور بیچ کی جو مدت ہے کہ یہ چیزیں مل نہیں رہی ہیں، اس میں کم سے کم تکلیف ہمیں ہو، کم سے کم تکلیف اٹھانی پڑے۔ یہ تین کوششیں ہر انسان کی ہوتی ہے، یہ نیچرلی ہے۔ اب یہ جو تین کوششیں ہماری ہیں، ان میں ایک کوشش تو اسباب والی ہے، ایک کوشش ہماری اسباب والی ہے کہ بیماری آئے ہی نہیں، تو اس کے لیے ہم یہ کوشش کریں کہ اچھی غذا کھائیں، اس کے لیے کوشش یہ کریں کہ ورزش کریں، اس کے لیے کوشش یہ کریں کہ جہاں بری آب و ہوا ہے اس سے دور رہیں، بد پرہیزی سے دور رہیں، پھر ڈاکٹر جو مشورہ دیں کہ اس وقت آب و ہوا بگڑی ہوئی ہے اور فنا جراثیم پھیل رہے ہیں تو آپ فنا انجیکشن لے لیجئے، فنا دوا لے لیجئے، جسے سفر کر کے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں جہاں ملیریا کے مچھر ہوتے ہیں تو ملیریا کی وہ گولی پہلے سے دے دیتے ہیں، یہ ہے اسباب چوری سے بچنے کے لیے۔ پیسے گھر میں نہیں رکھتے، بینک میں رکھتے ہیں، اگر گھر میں رکھتے ہیں تو بہت محفوظ جگہ پر، ونڈوز کو سیکیور کرتے ہیں، دروازے کو سیکیور کرتے ہیں، یہ سب اسباب کی کوشش ہے، اسباب کی لائن کی کوشش ہے۔ اور دنیا دار الاسباب ہے، اس لیے ان اسباب کو اچھی نیت سے اختیار کرنا چاہیے۔ اگر کوئی اچھی نیت سے ان اسباب کو اختیار کرتا ہے تو اسے اجر و ثواب ملے گا۔ ان اسباب کو اچھی نیت سے اختیار کریں اور بھروسہ اللہ پہ رکھیں کہ ان اسباب کو اختیار کرنے کے بعد بھی اگر اللہ نہیں چاہے گا تو حفاظت نہیں ہوگی۔ اور اچھی نیت سے کا کیا مطلب؟ اچھی نیت یہ کہ اللہ تعالی شانہ نے صحت دی ہے، یہ صحت اللہ کی امانت ہے، اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے، اور اللہ نے اس صحت کی حفاظت کا حکم کیا ہے، اس لیے میں ان سارے اسباب کو اختیار کر رہا ہوں جو اللہ نے حفاظت صحت کے لیے بنائے ہیں تاکہ میں اللہ کے حکم کو پورا کر سکوں۔ مال جو ہے اللہ کی ایک نعمت ہے، تو میں مال کی حفاظت کے سارے اسباب اس لیے اختیار کر رہا ہوں کہ مال اللہ کی نعمت ہے، اسے ضائع کرنا ناشکری ہے، تو میں اس کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں تاکہ اللہ راضی رہے۔ تو اچھی نیت کے ساتھ، صحیح عقیدے کے ساتھ اسباب کو اختیار کرنے سے اجر و ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ لیکن جو صرف اسباب ہی پر نظر رکھتا ہے اور جو باطنی اسباب ہیں حفاظت کے، ان کی طرف نظر نہیں کرتا، وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو ترسوں، ایسی ٹھوکر کھائے گا کہ اٹھ نہیں سکے گا، اس کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ گاڑی چلتی رہے گی، چلتی رہے گی، چلتی رہے گی، چلتی رہے گی، یقین بھروسہ ظاہری اسباب پر بڑھتا چلا جائے گا کہ سب کے یہاں چوری ہوتی ہے، میرے یہاں نہیں ہوتی، اس لیے کہ میں نے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ سب بیمار ہوتے ہیں، میں نہیں ہوتا، اس لیے کہ میں یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں۔ تو ظاہری اسباب پر بھروسہ بڑھتا چلا جائے گا، اللہ جل جلالہ عام منوالہ سے نظر ہٹتی چلی جائے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ پھر ٹھوکر کھائے گا، اور ایسی ٹھوکر کھائے گا کہ پھر اٹھ نہیں سکے گا۔ تو دنیا میں حفاظت کے جس طرح ظاہری اسباب ہیں، اسی طرح باطنی اسباب بھی ہیں۔ تو ظاہری اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ باطنی اسباب کو اختیار کرنا چاہیے، اس لیے کہ باطنی اسباب کو اختیار کریں گے تو یہ ظاہری اسباب اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ظاہری اسباب فورٹیفائی ہو جائیں گے، پھر کبھی ٹھوکر نہیں کھائے گا، باطنی اسباب کو اختیار کرے گا تو۔ اور اگر باطنی اسباب کو اختیار نہیں کرے گا تو یہ ظاہری اسباب ایک حد تک مدد کریں گے، پھر ایک وقت آئے گا کہ ظاہری اسباب کے ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ باطنی اسباب کو اختیار کرنے کے نتیجے میں بغیر ظاہری اسباب کے بھی اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ تو ظاہری اسباب باطنی اسباب کے محتاج ہیں، باطنی اسباب ظاہری اسباب کے محتاج نہیں ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اس کا معنی یہی ہے, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. جب تک لوگ اپنی خود کی حالت یعنی باطنی اسباب کو نہیں بدلیں گے, اس وقت تک اللہ تعالی شانہ ان کی ظاہری حالت کو نہیں بدلیں گے. ایک شخص ہے, اس کے لیے اللہ تعالی شانہ نے حفاظت کے سارے اسباب مقرر کیے ہیں. لہو مواقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ, یہ آیت کا پہلا حصہ ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ہر انسان کے لیے ایسے فرشتے مقرر کیے ہیں جو باری باری آتے ہیں اس کی حفاظت کرنے کے لیے. لہو مواقبات, اس کے لیے باری باری آنے والے فرشتے ہیں, من بین یدیہ ومن خلفہ, جو اس کی آگے سے بھی حفاظت کرتے ہیں پیچھے سے بھی حفاظت کرتے ہیں. یحفظونہ من امر اللہ, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ایسے فرشتے مقرر کیے ہیں جو باری باری آتے ہیں, شفٹ بدلتی ہے ایک جماعت چلی جاتی ہے دوسری جماعت آ جاتی ہے, شفٹ بدلتی ہے تو یہ دوسری جماعت چلی جاتی ہے پہلی جماعت آ جاتی ہے, تو اللہ تعالی شانہ نے جب یہ حفاظت کا سامان پیدا کیا ہے تو پھر بندہ مصیبت میں مبتلا کیوں ہوتا ہے, اسے ٹھوکر کیوں لگتی ہے, یہ بیمار کیوں ہوتا ہے, یہ پریشانی کا شکار کیوں ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. یہ اپنی اچھی حالت کو بدل دیتے ہیں اور اپنی زندگی میں بری حالت کو لے آتے ہیں, اور جب بری حالت کو لے آتے ہیں تو پھر یہ جو اسباب اللہ نے مقرر کیے ہیں ان میں خلل واقع ہو جاتا ہے. تو ایک ظاہری سبب ہی ایک باطنی سبب, ظاہری سبب ہمیں نظر آتا ہے باطنی سبب ہمیں نظر نہیں آتا. اب فلو سے اور نزلے سے اور سردی سے بچنے کے جو اسباب ہیں اللہ نے بچائے رکھا ہے, اصل تو وہ سبب ہے اللہ والا, لیکن اچانک فلو میں مبتلا ہو گیا. یہ کیوں فلو میں مبتلا ہو گیا؟ اس لیے کہ اس نے کوئی غلطی کی ہے. یہ جو حفاظت تھی چاروں طرف سے فلو سے بچنے کے لیے, تو ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم, اس نے کچھ تبدیلی کی ہے اپنی زندگی میں, اس نے کسی اچھی حالت کو بدل کر اپنی زندگی میں بری حالت کو آنے کا موقع دیا ہے, جس کے نتیجے میں اللہ نے اس کی اس اچھی حالت کو بدل دیا. اصل جو سبب ہے وہ اس کا کرتوت ہے, اس کی برائی ہے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ظاہری سبب کے بغیر اس کو فلو ہو جائے, سردی ہو گئی. بھائی سردی کیسے ہو گئی, نزلہ کیسے ہو گیا, زکام کیسے ہو گیا, بیمار کیسے ہو گیا, کہ پتہ نہیں میں تو گھر سے نکلا ہی نہیں, پتہ نہیں میں تو جب بھی باہر نکلا خوب اوڑھ پوڑھ کے نکلا, پتہ نہیں کیوں ایسا ہو گیا. تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ظاہری سبب اس کا نظر نہیں آتا, لیکن فلو اس لیے ہو گیا کہ وہ باطنی سبب ہے. اور کبھی کبھی ظاہری سبب نظر آتا ہے کہ اصل میں ہوا یہ کہ نماز کا بالکل وقت ہو چکا تھا یا دکان بند ہو رہی تھی اور جلدی جلدی میں کوٹ لینا بھول گیا, یوں ہی نکل گیا, بارش ہوئی, اس بارش کی وجہ سے مجھے نزلہ ہو گیا. یہ ظاہری سبب ہے, لیکن یہ جو کوٹ جو بھول گیا جلدی جلدی میں, اس کی وجہ وہ گناہ تھا جو تجھ سے ہوا ہے. تو ایک جو سبب ہے وہ ظاہری ہے، دوسرا سبب باطنی ہے. دنیا میں خیر وجود میں آتی ہے کسی کی زندگی میں، تو کبھی کبھی اسے خود کو پتا نہیں چلتا کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، چکر آ رہے ہیں، مدہوش ہو گیا ہے، بیماری شروع ہو گئی، اور چلتے چلتے 15 منٹ کا فاصلہ طے کر کے گھر پہنچ گیا، اور گھر آ کر کے بالکل بے ہوش ہو گیا. اور پھر جب ہوش میں آتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ آخری بات مجھے کچھ ایسی یاد پڑتی ہے کہ میں اسلامک دوا اکیڈمی کے پاس تھا، اس کے بعد کیا ہوا مجھے پتا نہیں، میں گھر کیسے پہنچا. دیکھو بغیر سبب کے اللہ میں پہنچایا، بغیر ظاہری سبب کی حفاظت کی. اور کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ چکر آنے لگے، مدہوشی طاری ہوئی، اور کسی نے آ کر کے پکڑ لیا، تو وہ یہ کہتا ہے کہ بس اسلامک دوا اکیڈمی کے پاس تھا اور مجھے چکر آ رہے تھے کہ اچانک اسلم بھائی آ گئے اور انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اس کے بعد مجھے معلوم نہیں کہ مجھے کیا ہوا. یہ جو گھر پہنچ گیا صحیح سالم، کسی کی مدد کے بغیر یا کسی کی مدد کے ساتھ، یہ پہنچایا اللہ نے. کیوں؟ اس کی کسی نیکی کی وجہ سے، باتیں نہیں سبب، اس کی کوئی نیکی تھی جس کے نتیجے میں اللہ نے اسے ایکسیڈنٹ سے بچایا، راستے میں گرنے سے بچایا، ہڈی پسلی ٹوٹنے سے بچایا. باطنی سبب جب حرکت میں آ جاتا ہے، باطنی سبب جب حرکت میں آ جاتا ہے تو حفاظت یقینی. باطنی سبب جب حرکت میں آ جاتا ہے کسی نیکی کے نتیجے میں تو حفاظت یقینی. اور یہ حفاظت جو ہے کبھی ظاہری سبب کے ذریعے ہوتی ہے، کبھی ظاہری سبب کے بغیر. اور جب برے عمل کی وجہ سے باطنی سبب حرکت میں آ جاتا ہے تو مصیبت یقینی، چاہے اس کے لیے کوئی سبب ہوگا یا بغیر سبب کے. تو دنیا میں جو خیر اور شر ہمیں اپنی زندگیوں میں نظر آتا ہے، اس کا ایک ظاہری سبب ہے. ہماری نظریں ساری ظاہری سبب پر، اسی وجہ سے فیکٹری میں ضرور جاتے ہیں، 8 گھنٹے محنت سے ضرور کام کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یقین بنا ہوا ہے کہ اس سبب کو اختیار نہیں کریں گے تو پیسے نہیں آئیں گے، پیسے نہیں آئیں گے تو کھانا نہیں ملے گا. یہ سبب اختیار کرنا ضروری ہے. ایک طالب علم جو کالج میں پڑھتا ہے، یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، مدرسے میں پڑھتا ہے اور محنتی ہے، وہ ظاہری اسباب سارے اختیار کرتا ہے، مدرسے میں جاتا ہے، کالج میں جاتا ہے، وقت پر جاتا ہے، بہت دھیان سے سنتا ہے، نوٹس لیتا ہے، گھر آ کر کے ریویژن کرتا ہے، یاد کرتا ہے، یہ ظاہری سبب. لیکن اسے یہ معلوم نہیں کہ ایک باطنی سبب بھی ہے. باطنی سبب جو ہے، باطنی سبب وہ اللہ جل جلالہ وعم منوالہ کی رضا مندی اور ناراضگی. اللہ اگر راضی ہیں تو بھلائی ملے گی، اور اللہ اگر ناراض ہے تو مصیبت آئے گی، کبھی فوراً کبھی دیر سے. اگر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اور کچھ نہیں ہو رہا ہے تو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ پکڑ آنے والی نہیں ہے، آئے گی پکڑ. بلکہ اللہ کی نافرمانی ادھر ہوئی اور ادھر پکڑ، ادھر نافرمانی ہوئی ادھر پکڑ، فوراً اگر ایسا ہوتا رہے کہ آج فجر کی نماز نہیں پڑھی اور ٹھوکر کھا کر کے گرے اور ہاتھ میں چوٹ آ گئی، یہ تو بہت اچھی علامت ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم منوالہ غلطیوں کے اوپر چھوٹی چھوٹی سزا دے کر اسے متوجہ کر رہے ہیں، بار 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 متوجہ کر رہے ہیں. جسے ایک چور چوری کرتا ہے اور اس چوری کے اوپر اس کی گرفتاری ہو جاتی ہے، اسے کورٹ میں کھڑا کر دیا جاتا ہے، کٹہرے میں کیس چلتا ہے، اور کیس کے نتیجے میں 6 مہینے کی سزا ہو جاتی ہے. یہ رحم دل پولیس کا کام ہے، رحم دل پولیس، کہ اسے اس پہلی واردات کے اوپر سزا دے دو تاکہ یہ بڑی چوری تک نہ پہنچ سکے اور ہمیشہ جیل میں نہ بیٹھنا پڑے. اور جو پولیس رحم دل نہیں ہوتی وہ اس چوری کو نوٹ کر لیتی ہے پھر دوسری چوری کو نوٹ کرتی ہے، تیسری چوری کو نوٹ کرتی ہے. یہ جو ڈرگ کے بڑے بڑے مافیا لیڈر ہوتے ہیں، ان کی جب گرفتاریاں ہوتی ہیں تو کسی ایک غلطی پر ان کی گرفتاریاں نہیں ہوتی. وہ پولیس یہ چاہتی ہے کہ اس کا جرم اتنا بڑھ جاوے کہ ایسی سزا اس کو ہو کہ دوبارہ یہ باہر کھلا نہ پھر سکے. اس لیے چاروں طرف سے شواہد جمع کیے جاتے ہیں اور اسے کھلی چھوٹ دے دیتے ہیں، اور پولیس جو ہے برابر دیکھتی رہتی ہے، انٹیلیجنس اس کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے، اور ایک سال ڈیڑھ سال دو سال تک وہ آزاد پھرتا ہے اور گھومتا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کسی کو پتا ہی نہیں چل رہا ہے. اور جب لمبی فہرست ہو جاتی ہے اس وقت گرفتاری ہوتی ہے، اور اس گرفتاری کے نتیجے میں اسے لائف جیل ہو جاتی ہے. تو اللہ جل جلالہ وعمن والہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہمارے جو اپنے چہیتے بندے ہوتے ہیں ہم ضرور بھی ضرور انہیں چھوٹی سزا چکھاتے ہیں بڑی سزا سے پہلے، تاکہ وہ توبہ کر لے. چھوٹی چھوٹی مصیبتوں میں ڈالتے ہیں، کبھی فقر کی تنگی ہے، کبھی اکوموڈیشن اور گھر کی تنگی ہے، تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع رہے، اللہ سے ہٹنے نہ پائے، شیطان کی چنگل میں نہ آ جائے. اور اگر شیطان کی چنگل میں آ گیا ہے تو ان چھوٹی چھوٹی ٹھوکروں کے نتیجے میں لعلہم یرجعون رجوع کر لے اللہ کی طرف کہ اللہ اب نہیں کروں گا، میں نے مزہ چکھ لیا اس کا. اور جو بڑے مجرم ہوتے ہیں جن سے اللہ بہت ناراض ہو جاتے ہیں، انہیں اللہ ڈھیل دے دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، انہیں کچھ نہیں ہوتا. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم، ہمارے منکروں کو ہرگز ہرگز ایسا خیال نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارا ان کو مہلت دینا ان کے لیے بہتر ہے. نا، ہم مہلت اس لیے نہیں دے رہے ہیں کہ ہمیں ان سے محبت ہے، ہم مہلت اس لیے نہیں دے رہے ہیں کہ ہم ان کی پکڑ پر قادر نہیں ہے. انما نملی لہم لیزدادو اسما، ہم انہیں مہلت اس لیے دے رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ خوب گناہ کریں، گناہ میں خوب بڑھ جائیں تاکہ سزا بھی ان کی بڑی ہو. ولہم عذاب مہین، اور انہیں صرف عذاب نہیں، ایسا عذاب ملے گا جو رسوا کر دے گا انہیں. اس لیے میرے بھائیو، یہ باطن کا جو اصل سبب ہے، اصل سبب گناہ کے نتیجے میں حالات بگڑتے ہیں. گناہ سے بچا جائے، اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے، اور اللہ کی فرما برداری، طاعت، فرما برداری، اطاعت، اس سے حالات بدلتے ہیں اور برے حالات اچھے ہو جاتے ہیں. اس لیے مصیبت کو روکنے کے لیے معاصی گناہوں سے بچا جائے اور اطاعت فرما برداری کو اختیار کیا جائے. اور اگر ہماری کسی غلطی کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے مصیبت آ گئی ہے تو پھر ہمیں خوب توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، اس لیے کہ توبہ اور استغفار سے اللہ معاف کرتے ہیں. اور معاف کرنے، توبہ اور استغفار کا حصہ ہی یہ ہے کہ توبہ اور استغفار کے ساتھ وہ طاعت اور فرما برداری کو اختیار کرے، گناہ کی طرف دوبارہ نہ جائے. حالات بدلیں گے، اللہ حالات کو بدلیں گے. اصل علاج یہ ہے جو گناہوں سے بچتا ہے اور فرما برداری والی زندگی اختیار کرتا ہے، اور ساتھ میں اپنے آپ کو حقیر سمجھ کر، نالائق سمجھ کر، گندا سمجھ کر، اپنی عبادتوں کو، اپنی فرما برداریوں کو اللہ کے دربار میں پیش کیے جانے کے ناقابل سمجھ کر توبہ اور استغفار بھی کرتا رہتا ہے، یہ دو کام کرتا رہتا ہے تو مصیبتیں رک جاتی ہیں. اور جو مصیبتیں آئی ہوئی ہوتی ہیں وہ دھیرے دھیرے ٹل جاتی ہیں، اور جب تک یہ مصیبتیں رہتی ہیں تو تقوی اور استغفار کی برکت سے اس کا جو ایفیکٹ ہونے والا ہے, اثر ہونے والا ہے, وہ نہیں ہوتا, سکون رہتا ہے, سکون رہتا ہے, کینسر آئے گا نہیں. تقوی کی برکت سے, توبہ استغفار کی برکت سے کینسر نہیں آئے گا. اور اگر کینسر آ گیا ہے تو توبہ اور استغفار کی برکت سے چلا جائے گا. اور ایک مدت تک مقدر ہی ہے کینسر, اور توبہ اور استغفار والی زندگی ہے پہلے ہی سے, پھر بھی کینسر آیا, وہ اثر نہیں کرے گا. اثر نہیں کرے گا کا مطلب یہ کہ سکون سے رہے گا, وہ سکون سے رہے گا. ہم نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو جنہیں کینسر بہت اونچے درجے کا, لیکن کوئی تکلیف نہیں, اور درد میں بھی صبر, مسکراہٹ بھی ہے, ہنستے بھی ہیں, بات چیت بھی کرتے ہیں, اور درد ہوتا ہے تو صبر شکر ہے واویلا نہیں. اور ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ ان کو جس درجے کا کینسر ہے اس درجے کا مریض میں نے زندگی میں نہیں دیکھا جو اتنا پرسکون ہو جتنا یہ ہے. تو مصیبت کس کو کہتے ہیں؟ چوری ہو جانا مصیبت ہے. کسی کو اشکال ہو سکتا ہے کہ ہم نے تو ایسے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا کہ جن کے گھروں میں چوری ہو گئی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تقویٰ اور توبہ کی برکت سے مصیبت نہیں آتی. ہم نے تو دیکھا کہ بڑے بڑے بزرگوں کے گھر میں ایسے حادثات پیش آئے کہ پوری کی پوری فیملی جو ہے ایکسیڈنٹ کی شکار ہو گئی, وہ اکیلے ہی رہ گئے, بیوی بھی چلی گئی, بچے بھی چلے گئے, دوست احباب بھی چلے گئے. تو دو باتوں میں سے ایک بات ماننی پڑے گی, یا تو یہ بات ماننی پڑے گی کہ ان کے پاس تقویٰ اور توبہ نہیں اس لیے مصیبت آئی, یا یہ بات ماننا پڑے گا کہ تقویٰ اور توبہ کی کوئی تاثیر نہیں ہے, یہ مصیبت کو روکتی نہیں ہے, مصیبت کو ہٹاتی نہیں ہے. تو جواب اس کا یہ ہے کہ مصیبت کہتے کس کو ہے. ایک ہوتا ہے مصیبت کا نقشہ اور دوسری ہوتی ہے مصیبت. مصیبت کا معنی یہ ہے کہ دل متاثر ہو جائے, دل کو تکلیف پہنچے, دل کو تکلیف پہنچے, بے قرار ہو جائے, ہائے واویلا کرے, جنون تاری ہو جائے, ٹوٹ جاوے, ڈھیلا ہو جاوے, کسی کام کا نہ رہے. تو بزرگان دین, اولیاء, اہل اللہ, اللہ کے بڑے بڑے ولیوں کی زندگی میں مصائب کے نقشے آتے ہیں, لیکن وہ مصیبت میں مبتلا نہیں ہوتے. نقشے ہوتے ہیں مصائب کے. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک آدمی کو تیرنا نہیں آتا, تیرنا نہیں آتا, اور وہ پانی میں ڈوب گیا. تو یہ ڈوبنے کا نقشہ بھی ہے اور مصیبت بھی ہے, اس لیے کہ وہ ڈوب گیا اور مر گیا. اور دوسرا جو ہے اسے بھی تیرنا نہیں آتا, لیکن اس نے وہ ڈائیورز کے جو پورے سوٹ ہوتے ہیں وہ سوٹ پہنا ہوا ہے, سوٹ پہنا ہوا ہے, وہ بھی اندر ڈوب گیا. تو نظر یہی آ رہا ہے کہ یہ بھی ڈوب گیا, یہ بھی ڈوب گیا, لیکن پہلا مصیبت میں مبتلا ہوا مر گیا, اور دوسرا زندہ ہو کر کے نکل آیا. اس کو پانی نے متاثر کیا, یہ پانی سے متاثر نہیں ہوا, اس لیے کہ اس کے لیے گارڈ تھا, وہ ڈائیونگ سوٹ. تو میں اور آپ جب مصیبت کے نقشے میں ڈراؤن ہوتے ہیں, اندر غرق ہوتے ہیں, تو ہم ڈوب جاتے ہیں, مصیبت کے ہم شکار ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ ہمارے پاس تقوی کا گارڈ نہیں ہے, توبہ کا گارڈ نہیں ہے. اور اولیاء بھی اسی پانی میں ڈوبتے ہیں, اسی مصیبت میں ڈوبتے ہیں, لیکن تقوی اور توبہ کے گارڈ کی وجہ سے وہ یوں پھر ٹھیک ہو کر کے نکل آتے ہیں, انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالی شانہ بھائی ہمیں سمجھ عطا فرمائے, ان کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. اصل جو علاج ہے وہ یہی ہے, اصل علاج ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا جو اللہ تعالی شانہ کی نافرمانی اور اپنے درمیان دیوار قائم کر دے گا اور اللہ کی نافرمانی کو قریب بھی نہیں آنے دے گا. اللہ تعالی شانہ اس کے لیے ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ پیدا کریں گے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور جہاں سے اسے گمان نہیں ہوگا وہاں سے اللہ تعالی شانہ اس کی ضرورت پوری فرمائیں گے. اور اگر وہ مصیبت اس لیے آئی ہے کہ زندگی میں تقویٰ نہیں ہے تو اس کے کیے ہوئے کی وجہ سے مصیبت آئی ہے اور وہ متاثر بھی ہو گیا تو اب کیا کرے, اب کیا کرے؟ جلدی جلدی تقوی کو اپنی زندگی میں لائے, اور تقوی لانے کا طریقہ کیا ہے؟ توبہ کرے. توبہ کرتے ہی وہ تقوی والی زندگی پہ آ جاتا ہے. توبہ کا معنی ہی یہ ہے کہ اے اللہ اب تک جو کرتا رہا اب نہیں کروں گا, اس کا مطلب ہے کہ اب تقوی پہ آ گیا. تو ایک آدمی جو ہے جسے سوئم کرنا نہیں آتا وہ پانی میں غرق ہو گیا, اندر جا رہا ہے, اور دوسرا آدمی جلدی جلدی اس کے منہ کے اوپر اگر وہ آکسیجن والا ماسک پہنا دیتا ہے اور وہ سانس لینا شروع کر دیتا ہے, یہ ہے توبہ. تو پھر یہ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے, یہ مرتا نہیں ہے. اسی لیے کہا کہ من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا, تو جو اللہ کی نافرمانی سے دور رہتا ہے وہ بھی ڈوبنے سے بچتا ہے, اور جو ڈوب رہا ہوتا ہے اور ڈوبتے ڈوبتے توبہ استغفار کر لیتا ہے وہ بھی ڈوبنے سے بچ جاتا ہے, اسے مصیبت متاثر نہیں کرتی. اسی لیے حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا غالباً ایک جوان بیٹا انتقال کر گیا. حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا غالباً جوان بیٹا انتقال کر گیا, کوئی بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا. غالباً یہی حادثہ تھا کہ حضرت کی اولاد میں سے کوئی بالکل جوان بیٹا انتقال کر گیا. تو حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت نے فرمایا یا مجھے خط میں لکھا کہ مولوی اشرف علی, اگر وہ بات نہ ہوتی جو ہے تو میں اس صدمے کو برداشت نہ کر سکتا. مبہم طور پر کہا کہ مولوی اشرف علی, اگر وہ بات نہ ہوتی جو ہے, اب وہ بات کیا ہے حضرت فرماتے ہیں کہ کہا نہیں, اگر وہ بات نہ ہوتی جو ہے تو میں اس صدمے کو برداشت نہ کر سکتا. تو حکیم الامت رحمت اللہ علیہ اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ حضرت جس بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے وہ اللہ کا تعلق اور تقویٰ ہے, کہ یہ مصیبت تو اتنی بڑی تھی کہ اس مصیبت اور میرے درمیان تقویٰ اور اللہ کے تعلق کی دیوار نہ ہوتی تو میں نہ بچ سکتا, ڈوب جاتا میں. اگر وہ بات نہ ہوتی جو ہے تو میں اس صدمے کو برداشت نہ کر سکتا. تو میرے بھائیو, اس وقت جو ہے روہنگیا کے مسلمان مصائب سے گزر رہے ہیں, ایک اجتماعی مصیبت ہے. لیکن وہ اجتماعی مصیبت جو ہے وہ تو انفرادی مصیبت ہے نا. اگر 80,000 افراد مصیبت میں مبتلا ہے تو وہ ہر شخص, ایک ایک شخص فرد مبتلا ہے مصیبت میں. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی وقت میں بہت سارے افراد مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں, اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسی امن والی حالت میں بھی ایک فرد مصیبت میں مبتلا ہو سکتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, مجھے کچھ ہو جائے, مولوی ابراہیم کو کچھ ہو جائے, مفتی اسماعیل کو کچھ ہو جائے, مولوی زکریہ کو کچھ ہو جائے, رشید بھائی کو کچھ ہو جائے. اللہ ہم سب کی, ہمارے سب متعلقین کی پوری پوری حفاظت فرماوے, اور اللہ تعالیٰ شان وہ اپنی پناہ میں ہم سب کو رکھے, ہم سب کو اللہ عافیت نصیب کرے. اس لیے کہ ہمارے پاس تو قوت برداشت ہے ہی نہیں, اس لیے کہ حفاظت کے لیے جو تقویٰ اور توبہ کی ضرورت ہے وہ ہماری زندگیوں میں ہے ہی نہیں. لیکن ہو سکتا ہے کہ آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, پرسوں نہیں تو ترسوں, ہو سکتا ہے 20 سال کے بعد, 30 سال کے بعد, 40 سال کے بعد پکڑ آئے اللہ کی طرف سے. تو کیا اس وقت چندے کی اپیل کریں گے؟ اس وقت لوگوں کے دروازے کھٹکھٹائیں گے؟ اس وقت اس مصیبت کو ٹالنے کی کوشش کریں گے؟ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے مجھے اور آپ کو پہلے سے کہہ دیا ہے کہ جو تقویٰ اپنی زندگی میں لے آتا ہے اسے مصیبت چھو نہیں سکتی. مصیبت کے ماحول میں تو وہ ہو سکتا ہے لیکن مصیبت چھو نہیں سکتی. ایک شخص کو نیزہ لگے ایک شخص کو, خنجر لگے, تلوار کا زخم یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے. اور خاص طور پہ کاری ضرب, کاری ضرب کا مطلب یہ کہ قاتل, کہ ایسا وار ہو کہ جس سے اس کی جان نکلے, جان کنی کا عالم ہو, جان کنی کا عالم ہو, کوئی تلوار کا زخم کرے, کوئی شوٹ کرے, اور وہ آخری جو دو چار سیکنڈ اس کے ہوتے ہیں یا دو چار منٹیں ہوتی ہیں یا ایک آدھ گھنٹہ ہوتا ہے, کبھی موت کو بہت دیر لگتی ہے, یہ جو روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے بہت خطرناک, بہت پین فل. اس وقت کوئی ہنستا نہیں ہے, کتنی بڑی مصیبت کہ خنجر لگ جاوے, تلوار پوری گھونپ دے, کوئی پوری آر پار ہو جاوے تلوار. کوئی گولی مارے اور سینے سے نکل کر دوسری طرف سے نکل جائے, سینے سے ہو کر, اب وہ مر رہا ہے, کوئی ڈاکٹر نہیں بچا سکتا. ڈاکٹر بھی کہہ دیتا ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا, زخم ایسا ہے کچھ نہیں ہو سکتا. تو اس حالت میں تکلیف کتنی ہوگی, مصیبت کتنی ہوگی. لیکن جو تقوی والا ہوتا ہے, تقوی والا, وہ اس مصیبت کے ماحول میں تو ہوتا ہے لیکن اسے مصیبت نہیں ہوتی. اسی لیے جب دشمن پیچھے سے خنجر مارتا ہے حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ کو, اور اس کے نتیجے میں ان کا فوراً وہاں انتقال ہوتا ہے چند منٹوں میں, پیچھے سے خنجر ڈاگر سے ان کو دشمن حملہ کرتا ہے دھوکہ دے کر, اور پیچھے سے ڈاگر مارتا ہے اور چند منٹوں میں انتقال ہو جاتا ہے, آدمی تڑپتا ہے اس حالت میں. لیکن سیر کی کتابوں میں ہے کہ جب خون پھوٹنے لگا, جب ڈاگر مارا خون پھوٹنے لگا تو اپنے دونوں ہاتھوں سے خون لیا اپنے ہاتھ میں, تڑپے نہیں, اور ہاتھ میں خون لے کر کے ایسے چہرے کے اوپر پھیرا, سرخرو ہوئی, سرخرو. جب کوئی کامیاب ہوتا ہے نا تو اردو میں کہتے ہیں کہ یہ سرخرو ہو گیا, تو سرخ کا معنی ہے ریڈ, لال, اور رو کا معنی ہے چہرہ. تو جب کوئی شخص کامیاب ہوتا ہے تو چونکہ اس کے چہرے کے اوپر خوشی بہت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ سرخرو ہو گیا, کامیاب ہو گیا. تو دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو پر خون لگایا, سرخرو ہوئے, اور پھر کیا فرماتے ہیں, ہائی ہائی کرتے ہیں نہ, بلکہ کہتے ہیں کہ فوز تو رب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. تو جو مصیبت اور تکلیف میں ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ میں کامیاب ہو گیا, وہ تو چیختا چلاتا ہے کہ ارے مجھے کیا ہو گیا, مجھے بہت درد ہو رہا ہے, میں مر رہا ہوں, دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں, فوز تو میں کامیاب ہو گیا. اس کا مطلب یہ کہ وہ ان کو اس وقت لذت آ رہی تھی. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی روح نکل رہی ہے, روح نزا کا عالم ہے, سکرات کا عالم, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ واہ ترباہ, ہائی خوشی, ہائی خوشی, شاباش شاباش, واہ 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 واہ. معلوم ہوا کہ نزا کی حالت, وہ کیفیت جو ہے وہ مصیبت کی تھی, لیکن ان کو مصیبت نہیں تھی, تکلیف نہیں تھی, یہ تقوی کی برکت. تو اصل علاج میرے بھائیوں جو مصیبتوں سے بچنے کا ہے, انفرادی اور اجتماعی دونوں, اجتماعی تکلیف جو سیریا میں آئی, اجتماعی تکلیف جو عراق میں آئی, اجتماعی تکلیف جو یمن میں ہے, اجتماعی تکلیف جو افغانستان میں آئی, اجتماعی تکلیف جو اس وقت روہنگیا مسلمانوں کو ہے, پھر اور بھی بہت سارے ملکوں میں اجتماعی تکلیفیں آتی ہیں, افریقہ کے ملکوں میں اجتماعی تکلیف, تاریخ میں بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں کہ اجتماعی تکلیف آتی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین پر اجتماعی تکلیف آئی کہ مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ جانا پڑا. گسیٹ گسیٹ کر ان کو سزا دی جاتی تھی, گرمی میں گسیٹا جاتا تھا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو, حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن وہ تکلیف کا ماحول تھا, لیکن تقوی کی برکت سے تکلیف نہیں تھی. تکلیف کا ماحول تھا, تکلیف نہیں تھی, مصیبت کا ماحول تھا, مصیبت نہیں تھی. نظر آتا تھا کہ تکلیف. ابھی بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال کو سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. نوکیلے پتھروں پر ان کو گھسیٹا جا رہا ہے, گرم گرم ریت پر گھسیٹا جا رہا ہے, اسکارچنگ ہیٹ میں دو پیر کی چل چلاتی ہوئی گرمی میں انہیں لٹایا جاتا ہے اور سینے کے اوپر پتھر رکھ دیا جاتا ہے تاکہ حرکت نہ کر سکے. لیکن وہ ہائے ہائے نہیں کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ احد احد, وہ ایک ہی ہے, وہ ایک ہی ہے, احد 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 احد. علماء فرماتے ہیں کہ احد احد میں ان کو جو مٹھاس محسوس ہو رہی تھی وہ اتنی زیادہ تھا, اتنی زیادہ تھا, اتنی زیادہ تھی کہ مصیبت کی صورت اور شکل کی جو کڑواہٹ تھی اس کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا, ان کو فیلنگ ہی نہیں ہوتی تھی. حضرت حبیب ابن زید الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ مسیلمہ کذاب کے دربار میں کھڑے کیے گئے اور ایک ایک عضو کاٹا جا رہا ہے, ایک ایک عضو کاٹا جا رہا ہے, کان کاٹا جا رہا ہے, دوسرا کان کاٹا جا رہا ہے, ایک انگلی, دوسری انگلی, تیسری انگلی, کتنا پین فل. لیکن وہ کاٹتا ہے اور پھر پوچھتا ہے کہ اب بتا کہ میں نبی ہوں یا نہیں, میں نبی ہوں یا نہیں. اب ختم نبوت تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرا کوئی نبی دنیا میں پیدا نہیں ہوگا, میں نبی ہوں یا نہیں. تو کیا جواب میں ارشاد فرماتے ہیں, ان فی اذنی صممن ان سمائی ما تقول, تیری بات سننے سے میرے کان بہرے ہیں, میں نے سنا ہی نہیں تھی کیا کہا. پہلے سوال پوچھا تو یہ جواب دیا, یہ جواب دیا تو کہا کہ اس کا ایک عضو کاٹ دو, تو ایک عضو کاٹ دیا. کہا چل اب بول. تو ہم ہوتے تو کیا کہتے, نہیں 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 مت کاٹو مت کاٹو مت کاٹو, میں کیا پوچھ رہے ہیں. ایک عضو کاٹا, کہا کہ اب تو اسے ہوش آ گیا ہوگا. پوچھا پھر کہ بتاؤ میں نبی ہوں یا نہیں, تو کہا کہ ان فی اذنی صممن عن سمائی ما تقول. جواب بھی کیسا کہ میرے کان تمہارا سوال سن ہی نہیں رہے, بہرے ہو جاتے ہیں جب تم یہ سوال پوچھتے ہیں. پھر وہ پوچھتا ہے کہ محمد کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے, تو کہ اللہ کے رسول ہیں, وہ اللہ کے رسول ہیں. بہت غصہ آیا اسے, ایک ایک عضو کٹتا چلا گیا, لیکن وہ موت تک یہی بات کہتے رہے. تو معلوم ہوا کہ مصیبت کا ماحول تھا, لیکن مصیبت اور تکلیف تقوی کی برکت سے نہیں تھی. اللہ نے سکینہ نازل کی ہوگی, پتہ نہیں کتنی کتنی رحمتیں نازل کی ہوں گی ان کے سامنے, پتہ نہیں جنت کے کیا مناظر رکھ دیے ہوں گے جن کی وجہ سے ان کا دل بہل رہا ہوگا اس طرف. اس لیے اصل علاج جو ہے میرے بھائی وہ تقویٰ ہے. اور تقوی کا کیا معنی, گناہوں سے بچنا, اللہ کی فرما برداری والی زندگی اختیار کرنا, اور اگر غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کرنا. آج میرے بھائیو ارادہ کر لو, میں بھی گنہگار ہوں, میں بھی برا ہوں, میں بھی نیت کر رہا ہوں کہ اللہ آج سے ہم سب اچھے بن جائیں گے, آپ کی فرما برداری کریں گے, آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے, نہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کریں گے نہ صغائر کا, اور اے اللہ ہم آپ سے عہد کرتے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے گا تو فوراً توبہ کریں گے, فوراً توبہ, فوراً توبہ. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین چاروں طرف سے تقوی میں گھرے ہوئے رہتے تھے, تقوی گناہ کے پاس جاتے ہی نہیں تھے, اور اس میں اگر تھوڑا بھی پھٹن آ گیا, یہ کوٹ پہنا ہوا ہے, باہر بہت سردی ہے, ہمارے یہاں تو سردی آتی جاتی ہے, لیکن بعض ملک دنیا کے ایسے ہیں کہ سردی شروع ہوتی ہے تو وہ پانچ چھ مہینے تک, دو تین مہینے تک بس برف باری سردی, برف باری سردی, ایسے ملک ہیں. تو اگر ایسی حالت میں چادر یا کوٹ پھٹ جائے گا تو کیا کریں گے, فوراً سی لیں گے, فوراً سی لیں گے, فوراً سی لیں گے اس کو. یہ نصحہ جو ہے نا, نصحہ, تو نصحہ کا معنی ہے کپڑے کو سینا, کپڑا پھٹ جائے تو اسے سی لینا, کپڑا پھٹ جائے تو اسے سی لینا. تو تقوی والا کپڑا جس نے پہنا ہوا ہوتا ہے اس کے پاس مصیبت نہیں آتی, اور یہ تقوی کا لباس جب پھٹ جاتا ہے گناہ کی وجہ سے, تو جب تک اسے سی نہیں لے گا وہاں تک وہ مصیبت اثر کرے گی. इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी तौबा के जरिए सी लेना पड़ेगा। इसीलिए अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाही तौबतन नसूहा, ऐसी तुम तौबा करो खुलूस वाली कि वो तुम्हारा तकवे वाला लिबास जो फट चुका है, वह लिबासु तकवा, ये लिबास तकवा जो फट गया है वो दोबारा अच्छी तरह से महफूज हो जावे और उसमें से मुसीबत की हवा दाखिल ना हो सके तुम्हारे बदन तक, तुम्हारे कल्ब तक। एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खजूर बेचने का कारोबार करते थे। एक औरत आई खजूर खरीदने के लिए और नजर पड़ गई, नजर पड़ गई और शैतान और नफ्स तो बैठे हुए ही होते हैं, वो छोटी छोटी बातों में हमें दूसरे रुख पे ले जाते हैं। इसलिए मेरे भाइयों बराबर निगरानी करो, बराबर निगरानी करो। असलम ने कोई बात हमें कही और शैतान और नफ्स मौका पा लेते हैं कि इस बात के जरिए से सलीम को हम बदगुमाने में मुबतला कर सकते हैं तो कर लेना चाहिए। अब बदगुमाने में मुबतला कर दिया, हालांकि है कुछ भी नहीं, उस बिचारे का कोई कसूर नहीं, लेकिन मुझे बदगुमाने में मुबतला कर दिया। अब बदगुमाने में मुबतला करके फिर आगे ये काम करवाएगा, ये काम करवाएगा, ये काम करवाएगा, ये काम करवाएगा, वो बहाने ढूंढते हैं। इसीलिए वो जानते हैं कि ये सूफी है, ये नेक आदमी है, ये गुनाह नहीं करेगा, तो इससे छोटा काम करवाओ, बड़ा काम ये नहीं करेगा, छोटा काम, रास्ते में चलते चलते नजर बस उठा लीजिए, ये बहुत छोटा काम होता है, फिर इस छोटे काम को इस्तेमाल करके आगे बहुत बड़े काम करवा लेता है। हकीम उल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मौज़िन साहिब थे, मौज़िन साहिब तो मीनारे में चढ़कर के पहले अजान दिया करते थे, जब लाउड स्पीकर का दौर नहीं था, तो मीनारे पर जब चढ़े तो पड़ोस में एक गैर मुस्लिम का घर था, उस गैर मुस्लिम के घर की लड़की अपने घर से बाहर कुछ कपड़े वपड़े डालने के लिए निकली थी, तो उसके चेहरे पे नजर पड़ गई मौज़िन साहिब की। वहां से मस्जिद के मौज़िन उस जमाने की कितना मुत्तकी और परहेजगार होगा, वो जीना तो करेगा नहीं, शराब तो पिएगा नहीं, चोरी तो करेगा नहीं, तो अब ये बड़े गुनाहों तक पहुंचाने के लिए कुछ छोटे छोटे काम, तो नजर ये काम करवा लिया उसे, ऊपर से नजर पड़ गई, नजर पड़ गई वो लड़की अच्छी लगी, दिल में अच्छी लगी तो थोड़ी देर के लिए देखता ही रहा ऊपर से। एक तो है नजरे फुजात कि नजर पड़ गई और फौरन हटा दी, ये तो माफ है, लेकिन नजर पड़ गई हटाई और फिर देखा, ये गुना। नजर पड़ गई और फिर देखते रहे, अब ये अपने इख्तियार से ये गुना करवा लिया। और जैसे ही बंदा गुना करता है तो कमजोर पड़ जाता है, जैसे दो आदमी लड़ रहे हो और एक मुक्का उसके चेहरे पे गिरा तो इसकी एनर्जी इसके मुकाबले में अब कम हो जाएगी। तो अल्लाह का हुक्म बजा लाने से कुव्वत बढ़ती है और गुनाह करने से कुव्वत घटती है। नजर अब वो देखता रह गया, मोहब्बत दिल में उतार दी शैतान और नफ्स ने, मोहब्बत उतर गई और उसने जाकर के कहा कि मुझे तुम्हारी बेटी से शादी करनी है, निकाह करना है। उसने कहा निकाह करना हो तो कोई हरज नहीं, कर सकते हैं निकाह, लेकिन तुम्हारा मजहब हमारा मजहब अलग अलग है, हमारा मजहब इख्तियार कर लो तो निकाह करा देंगे। मजहब इख्तियार कर लिया, मजहब इख्तियार कर लिया, मजहब इख्तियार कर लिया और शादी की तारीख तय हो गई, शादी की तारीख तय हो गई, शादी की तैयारियां शुरू हो गई, हर जगह बात आम हो गई कि भाई मौज़िन साहब मुर्तद हो गए, शादी की तैयारियां शुरू हो गई और कल शादी और आज मौज़िन साहिब अपनी शादी की तैयारी में नीचे से ऊपर वो लैडर पर चढ़ रहे थे। ये पुराने जमाने के जो देहातों के जो मकानात होते हैं उसमें नीचे घर होता है और ऊपर लॉफ्ट जैसा होता है और उस पर ये लैडर के जरिए चढ़ते हैं, इस किस्म की सीढ़ियां नहीं थी। तो ये चढ़ रहा था और चढ़ते चढ़ते बिल्कुल ऊपर जब चढ़ गया तो वहां से फिसला और गर्दन पर गिरा, मौत वाकई हो गई, दीन भी गया और औरत भी हाथ नहीं आई। इसलिए कोशिश یہ کی جائے کہ گناہوں سے بچا جائے. تو وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نظر پڑ گئی, نظر پڑ گئی تو نفس نے غلبہ کیا, شیطان نے غلبہ کیا, انہوں نے اس سے فائدہ اٹھانا چاہا اور ایک ایسی حالت تھوڑی دیر کے لیے پیدا ہو گئی کہ انہوں نے اس عورت کا بوسہ لے لیا, رخسار پر بوسہ دے دیا. تو بھائی تقوی کا لباس پھٹ گیا کہ نہیں, بولو تقوی کا لباس پھٹا, چاہے تھوڑا لیکن پھٹا. بد نظری اور بوسہ, ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے, اس کو اور پھاڑتے, اسے چھپا کر کے اور پھاڑتے, لیکن نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کو پوری بصیرت تھی کہ میں نے یہ تقوی کا لباس پہنا ہے جس کی وجہ سے باہر کی بری ہوا سے, مصیبت کی ہوا سے بچا ہوا ہوں, اور دنیا میں بھی یہی لباس بچاتا ہے اور قیامت کے دن جہنم سے بھی یہی لباس بچائے گا. اور یہ پھٹا ہے, پھٹ گیا تھوڑا, اگر درزی کے پاس جا کر اس کا رفو جلدی نہیں کراؤں گا تو مصیبت ہو جائے گی. اس لیے فوراً چلے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کس کے پاس؟ سید المرسلین. میں اور آپ جا کر کہہ سکتے یہ بات, لیکن ان کو آخرت کی فکر تھی, اس لیے ان کو پتا تھا کہ یہی میرا معالج ہے, یہی میرا شیخ ہے, یہی میری رہنمائی کر سکتا ہے اس معاملے میں. اور کہا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تقوی کا میرا لباس پھٹ گیا ہے, اسی کی ایک عورت آئی تھی, میں نے اسے بوسہ لے لیا, اس کا بوسہ لے لیا, آپ میری رہنمائی فرمائیے. اور کچھ پتا نہیں صحابی کو کہ اس کی سزا کیا ہونے والی ہے, کچھ بھی ہو سکتا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی فرما سکتے تھے, لیکن ان کو آخرت کی فکر تھی, دنیا کی نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے آیت نازل فرمائی. میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ صحابہ کی غلطی اور ہماری غلطیوں میں فرق یہ ہے کہ ان سے غلطی زندگی میں ایک آدھ مرتبہ ہو جاتی ہے جن سے ہوئی ہے, اور وہ بھی اللہ نے کروائی ہے امت کی خاطر تکوینی طور پر. ہماری غلطیاں ہم کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں, اور ان سے غلطیاں ایک آدھ مرتبہ ہو جاتی ہیں, ایک آدھ غلطی ایک آدھ مرتبہ ہو جاتی ہے, اور اس غلطی کے نتیجے میں اتنے خلوص سے وہ اپنے کپڑے کو سیتے ہیں تقوی والے توبہ نصر, کہ اس کی برکت سے قیامت تک آنے والی امت کو نفع ہوتا ہے, قیامت تک آنے والی امت کو نفع ہوتا ہے. کیا آیت اتری؟ واقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل, آپ پانچ وقت کی نماز کا اہتمام کرو. ان الحسنات یذہبن السیئات, یہ جو نیکیاں ہیں پانچ وقت کی نمازوں کی, یہ اس قسم کی غلطیوں کو مٹا دیتی ہے. یہ جو تم نے بد نظری کی ہے اور یہ جو تم نے بوسہ لے لیا ہے اس عورت کا, اجنبی عورت کا, یہ پانچ وقت کی نمازوں سے ہی مٹ جائے گا, فکر بہت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ نے اتاری آیت قرآن کی. تو اللہ تعالی شانہ ان صحابی کی قبر پر کروڑ رحمتیں نازل فرمائے. وہ کس پریشانی میں ہوں گے, اس پریشانی میں بھی انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے لیے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت میں جو علاج بتلایا گیا ہے وہ صرف میرے لیے ہے یا سب کے لیے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے. ایک غلطی ہوئی اور اس غلطی پر اتنے خلوص کے ساتھ جا کر توبہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ پوری امت اس سے بہراور ہوئی ان کی توبہ سے. تو اصل بھائی علاج تو یہی ہے, کیا؟ کہ انسان گناہوں سے بچے. پہلی مرتبہ بہت مشکل لگے گا, لیکن ایک مرتبہ کیا تو انرجی بڑھے گی, دوسری مرتبہ پھر انرجی بڑھے گی, تیسری مرتبہ پھر انرجی بڑھتی جائے گی, اطاعت کی انرجی بڑھتی چلی جائے گی, اور یہ کڑواہٹ جو ہے وہ دھیرے 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 مائلڈ ہوگی, اور دھیرے 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 پھر مٹھاس میں تبدیلی ہوگی, اور پھر بہت میٹھی ہو جائے گی, اتنی میٹھی کہ پھر گناہ ہو نہیں سکے گا. اور اس کے برخلاف جو نیک اور پرہیزگار آدمی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے کون سی قوت بڑھتی ہے؟ گناہ کی قوت بڑھتی ہے. پھر یہ جو عبادتوں میں مٹھاس تھی वो धीरे धीरे गुनाह करता चला जाएगा तो ये मिठास जो है वो फीकापन की तरफ जाएगी, और फीका होते 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 फिर उसमें कड़वाहट आ जाएगी, और वही इबादतें जिसमें कल तक मजा आता था अब जो है वो कड़वी लगती है और बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए मेरे भाइयों तय कर लो आज से कि अब गुनाह नहीं करना है, गुनाह नहीं करना है और आज से अल्लाह की इताअत करनी है, और इबादत करते हुए भी तौबा और इस्तिगफार करना है, इबादत करते हुए भी, इसलिए कि हमारी इबादतें इस काबिल नहीं है कि अल्लाह के दरबार में पेश की जाएं, और जहां कहीं कोई गुनाह हो जाए कोई गलती हो जाए तो वहां पर भी हमें क्या करना है, तौबा और इस्तिगफार, ये दो चीजें हैं। असल चीज तो तकवा है और साथ में फिर तौबा, ये दो चीजें मुसीबतों से बचने के लिए, और तीसरी चीज दुआ, दुआ अल्लाह ताला शानो से दुआ कीजिए कि ए अल्लाह मुसीबत से पनाह दीजिए, ए अल्लाह दुनियावी उखरवी मादी रूहानी हर किस्म की मुसीबतों से परेशानियों से आप हमें महफूज रखिए, अल्लाह अपनी पनाह में ले लीजिए, और अगर मुसीबतें आई है फिर भी दुआ ए अल्लाह इससे निकाल दीजिए, ए अल्लाह आप मुझे पनाह दे दीजिए, ए अल्लाह आप पनाह दे दीजिए, आए अल्लाह आप पनाह दे दीजिए, और दिल में ये यकीन रखो, दिल में ये यकीन रखो कि अकल ये कह रही है कि जिस मुसीबत में तू मुब्तला हुआ है इस मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, दिल में यकीन रखो कि इस मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता नहीं, लेकिन दुआ एक रास्ता है और जरूर मैं निकलूंगा इस दुआ के जरिए से। लॉयर कह रहा है कि नहीं निकल सकता, बैरिस्टर कह रहा है कि नहीं निकल सकता, दुनिया के सारे ओकला कह रहे हैं कि नहीं निकल सकता, दुनिया के सारे तजर्बे कह रहे हैं कि नहीं निकल सकता, फिर भी यकीन होना चाहिए कि नहीं दुआ मुझे निकाल सकती है, इसलिए कि दुआ का माना है अल्लाह को कहना कि तू मुझे मुसीबत से निकाल दे, और अल्लाह की नजर में कोई मुसीबत ऐसी नहीं जिससे वो निकाल ना सके, ये यकीन रखो। नामुमकिन को मुमकिन बनाना इसको दुआ कहते हैं, दुआ किसको कहते हैं, नामुमकिन को मुमकिन बनाना इसको दुआ कहते हैं, इस यकीन के साथ, ऐसा ख्याल ही ना आए कि भाई चलो दुआ करके देख लेते हैं कुछ लगता तो नहीं है होगा, ना ऐसा कहें कि भाई अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी और चीज के जरिए मैं मुसीबत से निकलूं, अब तो एक ही चीज है मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह, दुआ, और चौथी चीज खैरात, खैरात, खैरात की भी आदत डालो, तो तकवे वाली जिंदगी इख्तियार करो, तौबा इस्तिगफार खूब करते रहो, गुनाह हो जाए तो बहुत ज्यादा, अपनी इसलाह के लिए अपने मशाइक से भी राबता रखो कि भाई ये गलती बार बार हो रही है आप मुझे कुछ बताओ, शेख जो बतलाए उस पर अमल करो, बहुत से लोग जो है वो सिर्फ बतलाते रहते हैं, प्रॉब्लम्स पेश करते रहते हैं कि ये प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम है, लेकिन चलने के लिए तैयार नहीं, ये तो पूरा पैकेज है, पूरा पैकेज, नफ्स की मुखालफत करो, आप नफ्स की मुखालफत करो, नफ्स की मुखालफत करो, नफ्स की खिलाफ वर्जी करो, कोई गुनाह ऐसा नहीं है कि जिससे रुकने की आप में अल्लाह ने ताकत पैदा नहीं की है, ला युकल्लिफुल्लाह नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह जो जिम्मेदारी देते हैं वो उतनी होती है जितनी इंसान कर सके, तो अल्लाह ने अगर हमें पांच वक्त की नमाज पढ़ने के लिए कहा है इसका मतलब है कि हम पढ़ सकते हैं, तभी अल्लाह ने हुक्म किया है हमें, अल्लाह ने बदनजरी से बचने का हुक्म किया है तो इस माहौल में भी हम बच सकते हैं, इसीलिए अल्लाह ने कहा है, वरना अल्लाह हमें हुक्म ना फरमाती है तो जुल्म होगा कि अल्लाह ने हमें ऐसे काम करने का हुक्म किया है कि जो हम कर नहीं सकते, और अल्लाह जालिम नहीं है, अल्लाह तो बड़े रहीम है, हमारे पास जितनी ताकत है उससे बहुत कम दर्जे की चीजें हमें अल्लाह ने करने के लिए कही है, इसी वजह से जब यह एहसास हो जाता है कि अल्लाह जल्ला जलालुहु अम्मनवालुहु ने जितने काम हम पर फर्ज किए हैं उससे ताकत तो बहुत ज्यादा आता फरमाई है, इसीलिए वो पांच वक्त की नमाज पढ़ते हैं और पूरी पूरी रात नफल में गुजारते हैं, इसलिए कि उनको पता हो जाता है कि ताकत तो हमें अल्लाह ने और ज्यादा दी है, इसीलिए वो रमजान मुबारक का रोजा रखते हैं और उसके अलावा सौम दाऊद का भी एहतमाम करते हैं पूरा साल, ताकत तो अल्लाह ने हमें बहुत दी है लेकिन हम उस ताकत का एहसास खो चुके हैं, है ताकत है अभी भी, और इसके साथ साथ शेख के बतलाए हुए मामूलात की पाबंदी करो, मामूलात की पाबंदी, इसी से तकवा आएगा जिंदगी में, और जो हम शेख को बताएं शेख उसके बदले में हमें जो करने के लिए कहे, शेख को अपने अहवाल की इत्तिला करो और शेख जो हुक्म करे उसकी इत्तिबा करो, एतिमाद और इनकियाद के साथ, फरमा बरदारी और भरोसे के साथ, اور ساتھ میں دعا، اے اللہ آپ مجھے نیک بنا دیجیے، اے اللہ یہ بری بری عادتیں میری زندگی سے نکال دیجیے، اے اللہ فلاں چیز نکال دیجیے، اے اللہ فلاں چیز نکال دیجیے. اور صرف دعا پر اکتفا نہ کرے، دعا کر کے پھر ہمت بھی کرے کہ میں نے میرے اللہ سے مانگا ہے تو اللہ میری ضرور مدد کرے گا، چلو آج میں کوشش کر کے دیکھتا ہوں، میں نہیں کروں گا یہ گناہ. اور ساتھ میں خیرات کریں، خیرات مصیبت ہو تب بھی خیرات کرے اور مصیبت آنے سے پہلے بھی خیرات کرے. دعا میں کیا اثر ہے؟ دعا میں کہ آنے والی مصیبتوں کو روکتی ہے دعا، اور مصیبت آ گئی ہے اسے ٹالتی ہے، اسے ہٹاتی ہے. آنے والی کو ٹالتی ہے، آئی ہوئی کو ہٹاتی ہے دعا. خیرات کا بھی یہی ہے، خیرات کا بھی یہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ داؤ مرضاکم بالصدقہ، تم اپنے بیماروں کا علاج کرو صدقہ کے ذریعے. معلوم ہے کہ جو مصیبت آ گئی ہے وہ ہٹے گی صدقہ سے. اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ بادروا بالصدقہ فإن البلاء لا يتخطاها، جلدی جلدی خیرات کرو، اس لیے کہ خیرات جو ہے وہ بلا کو آنے نہیں دیتی، مصیبت کو. خیرات کرو، مصیبت آئے تب بھی، مصیبت سے پہلے بھی، صبح و شام خیرات کرنے کی عادت ڈالو، ہفتے میں خیرات کرنے کی عادت ڈالو، کوئی نیکی کا کام ہو رہا ہے مدرسے کا، مسجد کا، اس میں خیرات کرو. اس طرح کوئی مسکین نظر آئے، کوئی فقیر نظر آئے، اس پر خیرات کرو. اور خیرات میں صرف زکات نہیں، نفل صدقہ کرو للہ للہ. یہ جو ہمارا مزاج بن گیا ہے کہ للہ صرف مسجد کی تعمیر ہو تو دے دینے کا، صرف مدرسے کی تعمیر ہو اور وہ بھی 50 پاؤنڈ 500 پاؤنڈ، اور بینک اکاؤنٹ میں 30-30 ہزار 40-40 ہزار پڑے ہوئے ہیں، غریبوں پر بھی زکات کے ساتھ للہ بھی دو، للہ دو. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ چار چیزیں ہیں، چار چیزیں. مجھے کوئی بھی دعا کے لیے ٹیکسٹ کرتا ہے، ای میل کرتا ہے، درخواست کرتا ہے، اپنی کوئی مصیبت بیان کرتا ہے، بیماری ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، کوئی بھی الجھن، تو میں اس کے اوپر ایک ٹیکسٹ بھیج دیتا ہوں، ہولڈ فاسٹ ٹو تقویٰ توبہ دعا اینڈ صدقہ. مضبوطی سے پکڑ کے رکھو ان چار چیزوں کو. تقویٰ، زندگی کا جائزہ لے کر جلدی جلدی توبہ کر کے سیدھے راستے پر آ جاؤ، تقویٰ توبہ. اور نمبر 3 دعا، اور نمبر 4 صدقہ. اور ہر شخص اپنی طاقت کے مطابق صدقہ کرے، مالدار ہے وہ زیادہ کرے، غریب آدمی صدقہ کرے، 5-5 پیسے صدقہ کرے. اور کسی کے پاس بالکل کنگال ہے، پیسے نہیں ہے، تو ہر نیکی صدقہ ہے. الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، کسی کے ساتھ اچھی گفتگو کرنا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کا سامان اٹھا کر کے اس کی مدد کرنا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو مدد کر کے اونٹ پر بٹھا دینا ہے، کوئی معذور جیسا ہے تو ہاتھ پکڑ کے گاڑی میں بٹھا دینا یہ بھی صدقہ ہے، سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ تعالی شانہ پوری امت مسلمہ کو ان چار باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اور پورے عالم میں جہاں کہیں مسلمان غیر مسلم پریشان حال ہیں، مظلوم ہیں، اللہ تعالی شانہ ان کی مدد فرمائے، اللہ ان کی مدد فرمائے، جو بھی پریشان حال ہے مسلم ہو یا غیر مسلم، عالم میں جہاں کہیں، بالخصوص روہنگیا کے مسلمان، یہ بہت بڑی تعداد میں اس وقت پریشان حال ہیں، تو ان کا ہمیں دعاؤں کے ذریعے اور مالی ذرائع سے تعاون بھی کرنا چاہیے. اور یہ ایک جذبہ رکھو کہ اس طرح کوئی بڑا حادثہ پیش آ جائے، یا چھوٹے موٹے حادثات پیش آ جائے، یا بستی میں دوست احباب میں آپ کسی کو جانتے ہیں کہ وہ کسی تکلیف میں ہے، اس کا تعاون کرو، اس کی ہمت افزائی کرو، اس کو دو میٹھے بول کہو، اگر بھوکا ہے تو کھانا کھلاؤ، پیسوں کی ضرورت ہے تو پیسے دو. لوگ کہتے ہیں کہ آج کل جو ہے لوگ خاموخا، اللہ نے ہم سب کو عقل دی ہے، بزنس میں سب رسک لیتے ہیں اور آخرت کے معاملے میں کوئی رسک نہیں لیتا. اور رسک بھی کتنی لینے کی ہے؟ 10 پاؤنڈ کی اور 20 پاؤنڈ کی. ایک شخص کہے کہ میں بھوکا ہوں تو اسے 10 پاؤنڈ دے کر کے فارغ ہو جانا، یہ رسک لے لو آپ، آپ کو تو آپ کی نیت کے اوپر اجر و ثواب ملے گا ہی. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے والد کے ساتھ کسی جگہ جا رہا تھا، تو ٹریفک لائٹ کے اوپر گاڑی رکی، تو پاکستان کا ماحول ہوگا ایسا कि वो ट्रैफिक लाइट के ऊपर जो है वो भिखारी लोग खड़े रहते हैं और जैसे ही रेड लाइट होती है गाड़ी रुकती है तो वो शीशे के ऊपर खटखटाते होंगे और मांगते होंगे। तो क्या मुफ्ती शफी साहिब रहमतुल्लाह अलैह जहां कहीं गाड़ी रुकती थी और कोई गरीब मांगने के लिए आता था तो कुछ ना कुछ दे देते थे। तो मुफ्ती तबली उस्मानी साहिब फरमाते हैं कि मैंने कहा कि अब्बा जी ये तो कारोबारी लोग हैं, ये जो सड़कों पे होते हैं ये कारोबारी लोग हैं। कहा ये तो कारोबारी लोग हैं, और मैंने ये कहा कि अब्बा ये तो मुस्तहिक नहीं है, फिर भी आप इनको दे रहे हैं। तो मुफ्ती तकी साहिब फरमाते हैं कि मेरे अब्बा ने ऐसा जवाब दिया, अल्लाह अकबर। कहा मुफ्ती शफी साहिब रहमतुल्लाह ने फरमाया कि तकी मियां, अगर अल्लाह ताला शानहू हम लोगों को कुछ देने से पहले ये देख लिया करें कि ये मुस्तहिक है या नहीं तो हमें कुछ मिलेगा। कभी ये मत देखो मुस्तहिक है, मांगने के लिए आया। अगर दिल ये कहता है कि ये मुस्तहिक नहीं है तो 5 की बजाय 25 पैसा दे दो, 5 पाउंड की बजाय 25 पैसा दे दो, लेकिन खाली हाथ मत किसी को लौटाओ। हो सकता है कि वो मुस्तहिक हो सकता है कि वो मोहताज हो, कुछ ना कुछ दे दो उसे। और जब अल्लाह ताला शानहु देखते हैं कि ये मेरी मखलूक की आदत है कि उसके दर पे कोई भी आता है कुछ ना कुछ हाथ में रखती है मेरी मखलूक, तो जब ये मेरे सामने हाथ फैलाता है तो मैं खाली को अगर उसे खाली हाथ कैसे लौटाऊं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मुझसे अल्लाह ने ये कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनफिक उनफिक अलैक, तू लोगों पर खर्च कर मैं तेरे ऊपर खर्च करूंगा, इसे खैरात करो। खैरात से माल में भी बरकत होती है, और खैरात से इन सदकत लतुत्फिउ गज़ब अर्रब, खैरात से रब का गुस्सा ठंडा होता है, और वतदफउ मीतत सू, सोए खातिमे से हिफाजत हो जाती है, बुरे खातिमे से। इसका मतलब ये कि हुस्न खातिमा मिलता है, और उसके साथ साथ ये भी मतलब है कि बुरी मौत से बचता है, का मतलब ये कि रूहानी एतबार से भी और दुनियावी एतबार से भी। क्या मतलब? खतरनाक बीमारी से बचेगा, एक्सीडेंट की मौत से बचेगा, बुरी मौत से बचेगा, अल्लाह की नाफरमानी वाली मौत से बचेगा, जिल्लत और रुसवाई वाली मौत से बचेगा। ये जो मसाइब हैं, सुनामी है, जलजला है, सैलाब है, इस किस्म की मौत से बचेगा। तो ये जो खैरात हम करते हैं, खैरात और दुआएं, तो खैरात और दुआ से हमारा भी भला होता है और जिन पर हम खैरात करते हैं उनका भी भला होता है। अल्लाह ताला शानहु मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमावे। व आखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन। الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنزع منا صالح ما عاتيتنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى، اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك، اللهم أنقذ إخواننا المسلمين المظلومين في بورما، اللهم أنقذ إخواننا المسلمين المظلومين في بنغلاديش، اللهم أنقذ إخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم، اللهم زدهم ولا تنقصهم، ولا تسلط عليهم من لا يرحمهم ولا يخافك فيهم، اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى المبارك، واجعل اللهم آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم
ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين كيدهم ومكرهم وشرهم بما شئت وكيف شئت. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.